بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے دیں اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیں یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے روشنی کا بندوبست کیا گیا ہے. القواعد الفقہیہ فقہی قواعد میں سے پہلا قاعدہ الامور بمقاصدها ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے وین ہوتا ہے جب تک وین میں کلیرٹی نہ ہو اہداف کا تعین نہ ہو مقاصد طے نہ کیا جائے ایک مومن قدم نہیں اٹھاتا. آج ہم دیگر قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا قاعدہ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. ہو سکتا ہے یہ قاعدہ آپ کے پاس نہ لکھا گیا ہو, آپ کو مثال کے طور پہ 15 قواعد لکھوائے گئے تھے تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو, لیکن ہم ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیں گے. العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کیا جائے تو اعتبار مقاصد کا کیا جائے گا اور معانی کا, وہاں اعتبار الفاظ کا اور لفاظی کا نہیں کیا جائے گا. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ قاعدہ الامور بمقاصدها کے ساتھ ہی ہے. عقد کرنا, کسی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا, یہ ان امور میں سے ہے جو ہر انسان کو پیش آتا ہے. تو جو قصد کرتا ہے کانٹریکٹ سائن کرنے والا وہ کنسیڈر ہوگا, الفاظ کنسیڈر نہیں ہوتے. جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو جس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں وہ مقصد نتیجہ ہے, وہ الفاظ کا ہیر پھیر یہ انسان کو لڑائی کی طرف لے جاتا ہے. تو مقاصد ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں, الفاظ سامنے نہیں رکھتے. اس لیے اس قاعدے کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں, العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق. اعتبار اس چیز کا ہوگا کہ کسی کو سمجھ کیا آئے, اس چیز کا نہیں کہ آپ نے بولا کیا ہے. ایک ہی نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا سمجھتے رہے, اگلے کو سمجھ کے آئی. بہت کوشش کے ساتھ الفاظ بولے پڑھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہت مجود ہے یہ انسان, لیکن اگلے کو سمجھ کے آ رہی ہے کہ پڑھ دعات رہا ہے اور نکل زال رہی ہے, تو وہ کیسے مانے گا کہ دعات اپنے پڑھا. جو سنائی دیا, جو سمجھ آئی, اس کا اعتبار ہوگا, نہ کہ اس کا جو اس نے بولا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے وَهَبْتُكَ هَذِهِ الْفَرَسْ بِمِئَةِ دِينَار, میں نے یہ گھوڑا 100 دینار میں آپ کو ہبہ کیا, اور دوسرا کہتا ہے قبلتو, میں نے قبول کر لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے 100 دینار کے بدلے. مقصد کیا ہے, میں نے بیچا ہے. تو وہاں الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا, نہیں جی اس نے تو ہبہ کا لفظ بولا ہے, 100 دینار کس چیز کا لے رہا ہے, کبھی کسی نے گفٹ بھی بیچا ہے. اسی طرح ادھار چیز دینا, اگر اس کے ساتھ عوض لگا دیا جائے اور کہا جائے اعرتك سيارتي هذه بخمسين دينارا تستعملها هذا اليوم في صنعاء. یہ میری گاڑی میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں 50 دینار پہ، تم آج کے دن صنعاء میں اس کو چلا سکتے ہو. تو یہ ادھار نہیں دی بلکہ کیا دیا، اس کو بیچا ہے. کس چیز کا آپ نے ادھار دیا ہے؟ 50 دینار کس کے لے رہے ہیں؟ یہ اس کا کرایہ ہے. تو مقصد جو ہے اس کا اعتبار ہوگا، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا. ایک شخص کہہ دیتا ہے احلتک بمالک من دین بذمتی، میرے پیسے جو آپ کے پاس تھے، جو آپ کے ذمہ قرض تھا، میں نے آج آپ کو آزاد کر دیا. اس سے مراد کیا ہوگا؟ قرض معاف ہو گیا. مقصد اصل میں کیا تھا؟ کہ اس کے ذمہ جو قرض تھا اس کو صاف کیا جائے. تو العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق، اعتبار اس بات کا ہوتا ہے جو اگلے کو سمجھ آئی، اس بات کا نہیں ہوتا جو انسان کہتا ہے میں نے تو ایسے بولا تھا. آپ نے بولا ہوگا، انکار نہیں ہے، اگلے نے سمجھا کیا ہے. اتفاق سے اس قاعدے کی روشنی میں فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں ایک روایت لکھی ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، مفہوم جو ہے معمولی سا بدل جائے تو نقصان کتنا ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن حزم کو مدینہ کا گورنر بنایا، گورنر کو ایک خط لکھوایا اور کہا احصل مخنسین، جتنے ہجڑے ہیں ان کی تعداد لکھ کے بھجواؤ تاکہ ان کی تعلیم کا بندوبست کریں. گورنر کے پاس جب یہ خط پہنچا نہ جانے کیا ہوا، وہ احصی کی بجائے وہ ہا پہ نقطہ لگ گیا، وہ بن گیا احصل مخنسین. وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا؟ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، لیکن آرڈر تھا. اس نے جتنے ہجڑے سب کو اکٹھا کیا اور یہ حکم لاگو کر دیا. اخصا یخصی اخصا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو طاقت سے عاری کر دینا، جیسے جانور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جو خصی کیا گیا ہو اور جو نہ کیا گیا ہو. مدینہ میں کوہرام مچ گیا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس اطلاع پہنچی، یہ اتنا بڑا ظلم، اور سبب کیا تھا؟ ہا کے اوپر ایک نقطہ لگ گیا تھا، احصی احصا یحصی احصاء شمار کرنا، اور اخصا یخصی اخصاء ٹوٹل معنی بگڑ جاتا. اور ہم یہاں آپ کے فن کے مطابق، تجوید کا فن بھی ہے، معمولی سا آپ نے الفاظ کی ہیر پھیر کی معنی بدل گئے. تیسرا قاعدہ، لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص. قرآن مجید کی نص موجود ہو، حدیث کی نص موجود ہو، اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے. اجتہاد کا معنی یہ ہے فقہا کوشش کر کے کوئی حکم تلاش کرتے ہیں جو واقعہ پیش آ جائے اور اس کو شرعی رنگ دینا چاہتے ہیں. اور اجتہاد ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت کی کوئی دلیل نص واضح نہ ہو، دلیل جو ہے وہ نص سے صریح نہ ہو. اگر نص ہی آ گئی ہے، قرآن کی آیت آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، اجتہاد کا کیا معنی؟ وہاں اجتہاد نہیں ہوگا. آج امت کے اندر سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ قرآن کی آیت موجود ہے، کہتے ہیں میں اجتہاد کروں گا، میں تو فقیہ ہوں، قرآن اور حدیث کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے سیدنا معاذ کو یمن بھیجا تو پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے، کہا جو قرآن میں ہوگا. کہا اگر نہ ہو تو پھر علم اجد, اگر قرآن میں نہ ہوا تو پھر میں حدیث سے فیصلہ کروں. کہا اگر یہ بھی نہ ملے تو, کہا پھر میں صحابہ کرام سے مشورہ کروں گا, اگر نہ مشورے پہ بات بن سکے اجتہید برائی, پھر میں حالات و واقعات کے مطابق شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کروں گا میں. چوتھا قاعدہ, الیقین لا یزول بالشک, اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں الیقین لا یزول الا بالیقین. یقین یقین کے ساتھ زائل ہوتا ہے, شک یقین کو نہیں توڑ سکتا. یقین کا مطلب ہے کسی چیز کا قرار پکڑنا, اصطلاحی اعتبار سے یقین کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پختہ دلیل مل جانا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اور شک کا مطلب ہوتا ہے تردد, پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ لکھ چکے ہیں جس سے یہ اصول نکالا گیا, شک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ, ایک آدمی نے شکایت کی کہ مجھے نماز میں خیال آتا ہے, لگتا ہے کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں. قال لا ينصرف, وضو یقین ہے, شک نہیں اس کو توڑے گا. کب تک؟ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, جب تک کوئی آواز نہ پالے یا اسی طرح کسی چیز کو محسوس نہ کر لے, اس وقت تک نماز نہیں توڑے گا. شک کی بنیاد پر یقین کو نہیں توڑا جا سکتا. الیقین لا یزول الا بالیقین, الیقین لا یزول بالشک. جس شخص کو یقین ہے کہ وہ پاک ہے, شک ہوا ہے کہ کچھ چیز نہ لگی ہو, اس کو یقین پہ اعتماد کرنا ہے, نہیں لگی. جس چیز کو یقین ہے, جس شخص کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی کوئی نجاست لگ گئی ہے, اور اس کو طہارت میں شک ہے کہ نہیں شاید نہ ہی لگی ہو, اس شک کو چھوڑے یقین کو لے کے لگی ہے. جس شخص کو یقین ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اور شک یہ ہو پتہ نہیں تھوڑا کیا ہے کہ زیادہ کیا ہے, تو تھوڑے پہ تو یقین ہے, زیادہ پہ شک ہے, تو شک کو چھوڑ دے, کچھ تو کیا ہے نا اس نے, اس یقین کو باقی رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو کہاں سے صحابہ کو سمجھایا, اذا سہ احدکم من صلاتی, جب تم میں سے کوئی بھول جائے نماز میں, فلم یدری واحدہ صلا او اثنتین, نہیں جانتا ایک پڑھیے کہ دو, شک ہے نا ایک کے دو, لیکن یقین کس بات پہ ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا فلیبنی علی واحدہ, وہ یقین کی بنیاد رکھ لے ایک پر. فإن لم يدر سنتین صلى او ثلاثا, اگر شک ہے دو پڑھی ہیں کہ تین, فلیبنی علی سنتین, دو پہ یقین کر لے. فإن لم يدر ثلاثا صلى او اربعا, تین اور چار میں شک ہے, فلیبنی علی ثلاث, تو تین پہ کیا کر لے؟ یقین. وليسجد سجدتین قبل ان يسلم, اور دو سجدے نکال لے. ایک شخص کا نکاح ہو چکا ہے عورت کے ساتھ, گواہ موجود تھے, اور اچانک سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے آپ کا تو نکاح ٹوٹ گیا. اچھا کیوں نکاح ٹوٹ گیا؟ چونکہ آپ نے کسی مردے کا منہ دیکھ لیا ہے تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ تو نواقض نکاح پہلی مرتبہ دنیا میں سننے کو ملے. کوئی ویسے کہہ دیتا ہے کہ چونکہ ایک ہی بکری کا دودھ تم دونوں نے پی لیا تو اب تم بہن بھائی بن گئے ہو, نکاح ٹوٹ گیا. یہ مفروضہ نہیں ہے, اسکول آف تھاٹس لکھتے ہیں کہ ایک ہی بکری کا دودھ میاں بھی پی لیں رضائی بہن بھائی بن گئے, اعوذ باللہ من ذلک. اور کیا کمال کی ماں ڈھونڈی ہے. اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, بعض چیزیں جو کتابوں میں ملتی ہیں بڑے عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ گو جو ہے ضب, تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ 6 مہینے وہ مذکر ہوتا ہے، 6 مہینے مؤنث ہوتا ہے، اور 6 مہینے ضب، جس کو گو کہتے ہیں بچے، اس کو ماما کہتے ہیں، اور 6 مہینے بابا کہتے ہیں، اور اللہ کی تقسیم ہے. اور 6 مہینے کے بعد اتنا پانی پینے کے باوجود 6 مہینے کے بعد جا کے وہ یورن پاس کرتا، اور یہ چھوٹا سا نظر آتا ضب 10-10 لوگوں کو یہ کھینچ سکتا ہے. تو یقین جو ہے اس کو یقین ہی توڑے گا، شک نہیں توڑے گا. ایک شخص نے قرض دینا ہے، وہ آ کے ویسے کہہ دیتا ہے میں نے تو دے دیا ہے، جب قرض دیا تھا گواہ تھے، وہ یقینی بات ہے، کسی کے کہنے سے تو قرض ادا نہیں ہوگا. دلائل، یقینی بات جب تک سامنے نہیں آئے گی قرض اس کے ذمے باقی رہے گا. ایک شخص سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے اور اس کو شک ہو گیا، اذان ہو نہ گئی ہو، اسپیکر نہیں ہے، تو یقین کیا ہے؟ اندھیرا. شک کیا ہے؟ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا روزہ صحیح ہے، شک کو چھوڑے، یقین پہ اعتماد کرے. ایک شخص نے غسل کیا، اس کو یقین ہے کہ میں نے 3 مرتبہ تو غسل کیا ہے، اب تو کوئی جسم کا حصہ نہیں رہا ہوگا، لیکن شک بھی ہے شاید رہ ہی گیا ہو، تو اس کو شک چھوڑنا ہے، بلکہ امام مالک کے قول کے مطابق اس کو غسل ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ مجنونوں پہ تو غسل واجب نہیں ہے، دیوانوں پہ تو کوئی غسل واجب نہیں. کتنے قاعدے ہوئے؟ 5واں قاعدہ، المشقہ تجلب التیسیر، جہاں بھی مشقت ہوگی وہاں آسانی دینی پڑے گی. المشقہ تجلب التیسیر، مشقت خود آسانی کو کھینچ کے لائے گی. کالے بادل جب نظر آتے ہیں بہت خوف آتا ہے، لیکن کس طرح وہ موسلا دھار بارشیں برساتے ہیں. مریض جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بولے بیٹھ کے پڑھ لیں، یا اس کو کہیں گے کہ نہیں ایک رسی گردن میں باندھو اور اس کو چھت پہ لٹکاؤ اور دائیں بائیں بیساکھیاں لگاؤ، خبردار تم بیٹھے. نہیں، اس مشقت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے آسانی دے دی. قرآن مجید اور حدیث کی بہت ساری نصوص اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جہاں بھی مشقت ہو وہاں شریعت رخصت دے دیتی ہے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تو آسانی پسند کرتے ہیں، مشقت نہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ، سب سے پیارا دین وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور آسان دین ہو. ان الدین یسر، دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلب، جو دین میں جتنی سختی کرے گا اتنا ہی تنگ ہوگا. کس طرح کی مشقت ہوگی تو آسانی آئے گی؟ مشقت کی 2 قسمیں ہیں. ایسی مشقت جو ان امور میں ہو جن امور کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، وضو، غسل، سخت گرمی میں روزہ، دن کا لمبا ہونا، سفر کی مشقت. تو اگر سخت سردی ہے اور غسل کرنا ہے تو شریعت نے کیا آسانی دی ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے، اس پہ غسل واجب ہوا، پوچھا هل تجدون لی رخصہ، ہے کوئی رخصت؟ کہا بالکل نہیں. اس کے سر پہ پتھر لگا تھا، اس نے غسل کیا، فمات، وہ فوت ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کیا. انما شفاء العی سؤال، جہالت کا علاج پوچھنا، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ مشقت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہاں آسانی ہے. دوسری مشقت جو اس طرح کے امور میں نہیں بلکہ چھوٹے امور میں, بس اوقات انسان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک مشقت ہو جاتی ہے, میں کام کیسے کروں, اس کی انگلی میں درد ہو گئی ہے, اس کو سر درد ہو گئی ہے, یا اس کا مزاج تھوڑا سا اس وقت خراب ہے, تو یہاں تخفیف نہیں ہوگی. مزاج تو اس کا بادشاہ اپنا خود بنایا ہوا ہے نا, اب انگلی کو معمولی سے چوٹ آ گئی تو کہے کہ پانچ چھٹیاں مجھے نماز کی کرنی ہیں, یہ تو کوئی معنی نہیں ہے. کسی کے سر کو درد ہو گئی ہے تو وہ کہے کہ بس اس کے لیے تو فوراً سائن کیے جائیں کہ 8 دن کی چھٹی تو چاہیے. تو مشقت بمعناها الشرعی, شریعت نے جس کو مشقت کہا ہے اس میں تسہیل ہوگی, اس میں تخفیف ہوگی. اسباب کیا ہیں مشقت کے, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. سفر ہے, اللہ تعالیٰ نے قصر جائز کر دی. مرض ہے, بیٹھ کے لیٹ کے اشارے سے نماز جائز کر دی. اکراہ ہے, جبر کے ساتھ کوئی طلاق دلوائے طلاق نہیں ہوگی. نسیان ہے, کوئی بھول جائے تو اس کی بھول کنسیڈر نہیں ہوگی. جہالت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس پہ حد واجب نہیں ہوگی. عموم بلوہ ہے, ایسا عام مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے. اب 28 لاکھ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں اور فتویٰ کیا ہے, حدیث کہتی ہے زوال کے بعد تم کنکریاں مارو. تو علماء نے تأثیر کیا کی کہ اگر زوال سے شروع ہو کے مغرب تک پورا کرے تو 28 لاکھ نہیں مار سکتے, کہا کہ صبح سے مار لو. سفر ایک مشقت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو قصر کرنا, نماز کا جمع کرنا, اور رمضان المبارک میں سفر کر رہے تو روزہ چھوڑنا, اور سواری پہ سفر کے دوران نفل نماز پڑھنا, جمعہ کی نماز چھوڑنا سفر میں, اور ساری عورتوں کو ساتھ نہ لے جائے, اگر 4 بیویاں ہیں تو قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو لے جانا, یہ سب سفر کی وجہ سے آسانیاں دے دی گئیں. وگرنہ حق کیا ہے, سب کا حق بنتا ہے سب ساتھ جائیں, چاروں ہی جائیں گی. اور اللہ کے رسول کو بھی چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ 9 کے 9 لے کے جاتے, لیکن امت کو سمجھایا, قرآن اندازی کی, جس کا نام نکلا تھا اس کو ساتھ لے جاتے. مرض, بیماری, بیماری جب ہو, جان کا خطرہ ہو, تیمم کی رخصت آ گئی. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے, اشارہ کر لے. بیماری آ گئی ہے, رمضان کا روزہ چھوڑ دے. بیماری آ گئی ہے, چل پھر ہی نہیں سکتا, اس کی طرف سے کوئی اور حج کر سکتا ہے. بیماری ہے, کنکریاں دوسرا انسان اس کی طرف سے مار سکتا ہے. وہ چیزیں جو احرام میں جائز نہیں وہ آرام سے فدیہ دے گا اور اپنی ضرورت پوری کر لے گا. جمعے اس کے منہ پہ گر رہی ہیں, اب بال کٹوانا تو جائز نہیں, آرام سے بال کٹوائے, تکلیف کو دور کرے اور فدیہ دے دے. بہت نیک صالحہ تقیہ عورت ہے, ڈاکٹر کے پاس اسے جانا ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے گی وہ, اور اس کا ستر تو اٹھے گا. مشقت, کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہے, تسہیل آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کی طرف دیکھو, ان اللہ لا یستحی من الحق سوءتین, شرمگاہ کی طرف. ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے, آسانی ہے, جائز ہے. الاکراہ, مجبور جب انسان ہے اس کے لیے آسانی کیا ہے, ایسا انسان جس کو مجبور کیا جائے, یا تمہیں میں جان سے مار دوں گا نہیں تو طلاق دے دو, اور طلاق کا لفظ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے, اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بول دے طلاق پھر بھی نہیں ہوگی. آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ مجبوری کب اس پہ لاگو ہوگی؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر دل مطمئن ہے تو پھر اس کو ڈرا دھمکا کے جو لکھوا لے جو بلوا لے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک بندہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے اس بت کو سجدہ کرو, اللہ نے آسانی کیا دے دی؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, دل مطمئن ہے کر لے سجدہ. اللہ کے رسول کو برا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو صحابی کو جب تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو ان کو بولنا پڑا, اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کا دل مطمئن تھا؟ کہا نہیں. اسی پہ آیت اتر آئی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. نسیان, بھول جانا, روزہ رکھا ہوا ہے بھول کے وہ کھا لیتا ہے, شریعت نے کہا روزہ جاری رکھے کچھ نہیں ہوا, روزہ ٹوٹے گا نہیں. ایک شخص نے قرض دینا تھا بھول ہی گیا ہے کہ میں نے قرض دینا تھا کہ نہیں, مر جائے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں. ہاں اگر کوئی بھلا دے تو اس کے جنازے کا بھی مسئلہ بن جائے گا جب تک اس قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. الجہل, جہالت, اگر کوئی وارث کسی مقتول کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں اور باقیوں نے اس کو قتل کر دیا, تو یہ قصاص ساقط ہو جائے گا. اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے تو اس لیے مارا کیونکہ اس نے قصاص لینا تھا, لیکن کچھ لوگ معاف کر چکے دوسروں کو پتہ نہیں تھا, تو اب جس نے مارا اس سے قصاص لینے جائے گا, جہالت, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے عموم بلوا, جو عموماً ہر وقت مسائل پیش آتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. معمولی سی اگر کوئی نجاست لگی ہے عموم بلوا ہے, جوتی پہ لگی ہے جوتی کو زمین پہ رگڑا اسی طرح نماز پڑھ سکتے. اب اس کو کچھ دھونے بیٹھے اور مزید وقت لگائے, یہ انسان کے لیے مشقت ہے. عموم بلوا علاج کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اب ایک نہیں کتنے مریضوں کو اس نے دیکھنا ہے, اس کے لیے مجبوری ہے, وہ غیر محرم کو بھی دیکھے گا اور محرم کو بھی دیکھے گا. عموم بلوا ہے, کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ ہے نہیں. تو ان تمام تخفیفات کو اگر ترتیب سے لکھا جائے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں, بعض دفعہ تخفیف کرتے ہوئے وہ حکم ہی ساقط ہو جاتا ہے, عبادت ہی ختم, روزہ نہیں رکھے گا. بسا اوقات اس میں تخفیف تنقیص کر دی جاتی ہے, ادا کر دیا جاتا ہے, جیسے نماز میں قصر. بسا اوقات تخفیف ابدال ہوتا ہے, ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دیا, وضو اور غسل نہیں کرنا تو یمم کر لو, قیام نہیں کرنا قعود کر لو, بیٹھنا نہیں تو لیٹ جاؤ, روزہ نہیں رکھنا تو کھانا کھلا دو. چوتھی تخفیف, تخفیف تقدیم, سال ابھی پورا نہیں ہوا, زکوٰۃ فرض ہوتی سال کے بعد, اس کو مقدم بھی کر سکتا ہے. اسی طرح تخفیف تاخیر, نماز کو لیٹ اس لیے اس نے کیا, حالانکہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتا, ایک بندہ ڈوب رہا تھا اس کی جان بچانے کے لیے اس نے چھلانگ لگائی, نماز رہ گئی, تخفیف ہے, اس نے ایک جان بچائی. تخفیف ترخیص, رخصت میں تخفیف, مر رہا تھا مردار کھا لیا. تخفیف تغییر, بعض دفعہ تخفیف ہوتی ہے لیکن اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے, تغییر ہو جاتی ہے, کس انداز سے؟ نماز خوف کی کیفیت عام نماز جیسی نہیں رہتی, چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سات قسمیں تخفیف کی شریعت نے دی ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه، جس چیز کا لینا حرام ہو اس کا دینا بھی حرام ہے. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه، جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام. رشوت دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام. لعن اللہ الراشی والمرتشی، لعنت رشوت دینے والے پر بھی اور لینے والے پر بھی. سود کھانا بھی حرام کھلانا بھی حرام. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، وصیت کرنے والا مال جو یتیم کا ہے اس سے وصیت نہیں کرے گا، نہ اس سے کو لینے والا حرام کام کرے گا اور وصیت کرنے والا بھی حرام کام کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر بھی لعنت ہے تو شراب بنانے والا بھی اس پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت ہے، ان برتنوں پہ بھی لعنت ہے، شراب نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی گئی ہے اس پہ بھی لعنت ہے، بازار میں بیٹھا جو بیچنے والا ہے اور جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. تو جو چیز لینا حرام ہے وہ دینا بھی حرام ہے. یہاں رشوت کی بات آئی ہے، ایک نوٹ لکھ لیجئے جو آپ کو فائدہ دے گا. رشوت ہے کیا؟ رشا جو ہے اس رسی کو کہتی ہیں جس کے ساتھ ڈول باندھ کے پانی نکالا جاتا ہے. قانون یہ ہے، رولنگ یہ ہے کہ ایک ڈول ایک کنویں میں ہوتا ہے اور اس ڈول کو سنبھالنے والا ایک شخص ہوتا ہے، ایک ہی رسی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو برابر نکال نکال کے پانی دے رہا ہے. ایک بندہ وہ اپنی رسی الگ سے ڈال کے کہتا ہے تم سے بھی میں ڈول لوں گا، اپنا بھی میں الگ ڈالوں گا، اس کا حق نہیں بنتا، وہ مالک نہیں ہے، دوسرا آدمی آ کے رسی ڈالتا ہے، یہ رشوت ہے. ایک شخص کا استحقاق نہیں بنتا، وہ پیسے رشوت دے کے اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے، یہ رشوت ہے. لیکن اگر ایک شخص کا استحقاق بنتا ہے لیکن جب تک وہ کچھ دیتا نہیں اس کا استحقاق اسے نہیں ملتا، یہ رشوت نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، زبو عن اعراضکم بالاموال، مال دے کے اپنی عزتیں بچاؤ. ایک شخص جھوٹا کیس کر رہا ہے، جھوٹی خبر لگا رہا ہے، پیسے دو خبر ہٹاؤ، پیسے دو بندہ چھڑاؤ، رشوت نہیں ہے. آپ میرٹ پہ آ چکے ہیں اور آپ کا نام نہیں آ رہا، آپ میرٹ کو حاصل کرنے کے لیے پیسے دو عزت بچاؤ، یہ رشوت نہیں ہوگا. ساتواں قاعدہ، لا ضرر ولا ضرار. اور اس سے پہلے اگر قاعدہ ساتواں یہ لکھ لیا جائے، ما حرم فعله حرم طلبه، جو کام کرنا حرام ہے وہ کسی سے کروانا بھی حرام ہے. جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ خود نہ کرے، کہے دوسرے کو تم کر لو، یہ بھی حرام ہے. کسی سے دھوکہ کرنا حرام ہے، کسی کے مال کو چھیننا حرام ہے. لیکن اگر اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، خود تو بیٹھا آفس میں، جاؤ ڈاکہ ڈالو، تو کسی جاؤ دھوکہ دو، دھوکہ دینا بھی حرام ہے کسی کے ذریعے. جو چیز خود کرنا حرام ہے وہ کسی سے کروانا بھی حرام ہوگا. لا ضرر ولا ضرار، آپ اس کا معنی لکھ چکے ہیں. کیا معنی ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر میں کنواں بناتا ہے اور کنواں بناتا ہے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ، یا ایسی دیوار کرتا ہے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ کہ کوئی روشنی اس کے گھر میں جاتی نہیں ہے کلی طور پہ، حالانکہ اس کا گھر ہے، کنواں بنا سکتا ہے، حالانکہ اس کا گھر ہے، دیوار اونچی کھڑی کر سکتا ہے، لیکن اس نے پڑوسی کو تکلیف دے دی، یہ جائز نہیں ہوگا. جس طرح وہ خود نقصان لینا پسند نہیں کرتا، اسے نقصان دینا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. آٹھواں قاعدہ، درء المفاسد اولى من جلب المصالح، درء المفاسد اولى من جلب المصالح. کسی کام میں مصلحت ہو اور فساد ہو تو مصلحت کی طرف مت جائیں، فوراً فساد دور کریں. اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، جس چیز کا تمہیں میں حکم دے دوں تمہاری طاقت ہے وہ کر گزرو. واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوا، جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جایا کرو. ایک شخص گھر بنانا چاہتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، کنواں بنانا چاہتا ہے، اور اپنے گھر میں پڑوسی کی دیوار کے ساتھ مصلحت بھی ہے، پانی کی ضرورت ہے، نقصان کیا ہے؟ ساتھ ہی پڑوسی کا گھر دھڑام کر کے گر جائے گا، تو اسے وہاں مصلحت کو مقدم کرنا ہے کہ نقصان کو؟ مصلحت کو. تو وہاں فساد سے بچے گا، وہاں اپنی مصلحت کو نہیں دیکھے گا. اس کی ایک سادہ سی مثال، آج کل کے ماحول میں دربار بنانا شرک ہے کہ نہیں؟ بولے. اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو گرا دو. آج اگر کوئی بے وقوف اٹھے اور دین کی دعوت پہ کام بھی نہ کرے اور جا کے علی حجویری کے دربار توڑ دے، ویسے تو توڑنا چاہیے نا جو شرک کرنا ہے، لیکن مصلحت کیا ہے اور نقصان کیا ہوگا؟ آج اگر 45 روپیز باٹی سینہ لگا ہوا ہے، کل کو حکومت اس کو 150 روپے جو ہے وہ اسکیئر فٹ کے حساب سے لگوائے گی، بنائے گی. جس نے یہ کام کیا وہ برادری، وہ قوم، وہ سارے لوگ اگلے 50 سال میں جیل میں، قیدی، قتل، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا پیسہ جو عوام کا خرچ ہوگا. مصلحت کیا ہے یہاں اور فساد کیا ہے؟ یہاں فساد کو دیکھتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جائے گا، حکومت پہ چھوڑا جائے گا. ایک شخص گھر میں تنور لگاتا ہے، بھی میرا کاروبار ہے، میں تو نان بناؤں گا گھر میں، اور کافی ساری بڑی بھٹی لگا لیتا ہے، بھی میرا گھر ہے، جس کے نتیجے میں اس کا پڑوسی تنگ ہے، اس کا جینا حرام ہے، تو یہاں اس کو لگانا چاہیے؟ بولے، اس کو یہاں نہیں لگانا چاہیے، حالانکہ مصلحت اس کے لیے جائز ہے. تو درء المفاسد اولی من جلب المصالح، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، فساد کو دور کرنا یہ فائدہ لینے سے زیادہ بہتر ہے. العبرۃ للغالب الشائع لا للنادر، اعتبار اس کا ہوگا جو غالب چیز ہے، جو ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں اس کو قانون نہیں بناتے. مثال کے طور پہ 15 سال کی عمر میں بلوغت کا حکم ہے، عموماً 15 سال بلوغت کی عمر ہے، لیکن اگر کوئی 17 یا 18 سال تک بالغ نہیں ہوتا تو یہ حکم نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی 7 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے یہ قانون نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہ مدت جو 6-7 سال کی تو حیوانہ کی مدت ہے، بچے کی عمر ہے، اور 9 سال کی عمر جو ہے یہ بچے کی، حیوانہ کی عمر ہے، لیکن اس کو قانون نہیں بنایا جائے گا. قانون وہی ہوگا جو سب کے لیے یکساں ہو. ایکسیپشن کیسز تو ہوتے ہی ہیں. امام شافعی کا قول لکھ لیجئے، ما من عام الا وقد خص منه الشيء، کوئی ایسا عموم نہیں جس میں کوئی خصوص نہ ہو. باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے.